الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیر آزر. ہمارا آج کا ٹاپک ہے رؤیت ہلال کس کا کام ہے، علماء کا یا ماہرین فلکیات کا؟ ناظرین، ہمارے ملک میں رمضان کا چاند نظر آنے پر اختلاف ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے بلکہ دنیا میں بھی ہمارا تاثر خراب ہوتا ہے. آج اسی موضوع پر ہم غامدی صاحب کے ساتھ بات کریں گے، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہمارے آڈینس بھی موجود ہیں، ان سے بھی سوالات لے کر ہم غامدی صاحب کے آگے پیش کریں گے. السلام علیکم غامدی صاحب.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب، سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ ہمارا طریقہ کار مہینے کو شروع کرنے کا باقی دنیا سے مختلف کیوں ہے؟ اسلامی مہینے کی ابتدا چاند کو دیکھ کر کیوں ہوتی ہے؟
دنیا میں دو ہی کیلنڈر رہے ہیں، ایک قمری ہے اور ایک شمسی ہے. یعنی سورج کی گردش سے دنوں میں تبدیلی ہوتی ہے، تو اس سے آپ ایک تقویم بنا لیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے، بدر بنتا ہے، پھر دوبارہ ہلال بن جاتا ہے، تو اس سے ایک مہینے کی تعین ہو جاتی ہے. یہ اسلام نے نہیں کیا، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہی طریقہ رہا ہے. یعنی شمسی کیلنڈر تو پھر کچھ حساب کتاب کا تقاضا کرتا ہے، قمری کیلنڈر بالکل فطری ہے. ہر شخص کا، وہ کسی صحرا میں بستا ہے، دور دراز کسی جنگل میں رہتا ہے، ابتدائی زمانے کا ہے، درمیانی زمانے کا ہے، وہ چاند کے مختلف مراحل کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا تھا کہ مہینے کی کیا تاریخیں ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس سے لوگوں نے ہمیشہ استفادہ کیا ہے. اس میں اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں
ہے،
یہ سرے سے کوئی مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کا تعلق علم فلکیات سے ہے. سادہ طریقے سے آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تب بھی چاند گھٹتا بڑھتا نظر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہلال سے اپنی ابتدا کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نئے مہینے کی ابتدا ہو جاتی ہے. سورج کی گردش کا معاملہ بھی یہی ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں اس میں، اور ایک شخص اگر اس کا مطالعہ کرے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے. تو اس سے جو سورج کی گردش کا ایک نظام ہے، اس کو پیمائش کر کے آپ کیلنڈر کی صورت دے دیتے ہیں. اس وقت بھی جو شمسی کیلنڈر ہمارے یہاں رائج ہے، اس میں اسی طرح کی پیمائش کی گئی ہے. چنانچہ یہ 365 دن، یہ بھی کم و بیش ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لیپ کا سال مقرر کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات کافی عرصہ گزرنے کے بعد پھر کچھ کمی بیشی اس میں کرنی پڑتی ہے، تاکہ جو قدرت کا نظام ہے اس کے لحاظ سے آپ کا حساب درست رہے. آپ کسی مہینے کو شمسی کیلنڈر میں 31 کا شمار کرتے ہیں، کسی کو 30 کا شمار کرتے ہیں. یہ چیز بھی اصل میں اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے قائم کی گئی ہے. اور فروری کے بارے میں تو معلوم ہے کہ 28 کا ہوتا ہے، اور 4 سال کے بعد ہم اس کو 29 کا کر دیتے ہیں، تو یہ کمی بیشی پوری کی جاتی ہے. اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. اس وقت جو کیلنڈر رائج ہیں یہ دونوں ہیں، اور دنیا بھر میں ہے. مثال کے طور پر چین میں جو چائنیز نیو ایئر منایا جاتا ہے اور جس کا بہت شورا بھی ہوتا ہے، وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس کو اختیار کیا ہے یا کسی اور خاص قوم نے اختیار کیا ہے. دنیا بھر میں ہمیشہ سے یہ دونوں کیلنڈر رہے ہیں، اور ان کا اسی طریقے سے تعین کیا جاتا ہے. یعنی چاند کا کیا جائے گا تو چاند کے حساب سے، اور اگر شمسی کیلنڈر ہوگا تو سورج کے حساب سے.
جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ اس کا تعلق علم فلکیات سے ہے، ایسٹرانومی سے ہے، تو پھر رؤیت ہلال کا معاملہ کیا ہے؟ کیا نیکڈ آئی سے چاند کو دیکھنا ضروری ہے؟
اس طرح کی کوئی چیز نہیں. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں غلط فہمی کا باعث بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد مسئلے سے مسئلہ نکلتا چلا آتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جس طریقے سے مہینے کی تعین کرتے تھے، بدو تھے، صحراؤں میں رہتے تھے، اس طرح کا حساب کتاب کا نظام ان کے یہاں رائج نہیں تھا. یعنی ان اقوام میں سے وہ لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے شمسی کیلنڈر کے طریقے کے اوپر بہت حساب کتاب کر کے اپنے لیے ایک تقویم بنا لیا، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. تو سادہ طریقے پر یہی کیا جاتا تھا کہ لوگوں نے چاند دیکھا، انہوں نے کہا مہینہ شروع ہو گیا، اس کے بعد چاند ختم ہو گیا، نئے چاند کا انتظار کرتے تھے. وہ کسی نے دیکھ لیا، کسی نے بتا دیا، تو یہی خیال کیا جاتا تھا کہ مہینہ شروع ہو گیا ہے. تو جو طریقہ اس وقت رائج تھا، یعنی جس زمانے میں آپ ہوں گے اسی کو آپ اختیار کر لیں گے. قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یا جس طریقے سے پہلے سے روایت چلی آ رہی تھی کہ 10 ذوالحج کو ہمیں ایک بڑی عبادت کرنا ہوتی ہے، حج کی عبادت، اس کی تاریخیں متعین ہیں. 8 تاریخ کو آپ منا میں جاتے ہیں، آپ کو متعین دن وہاں گزارنے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں قربانی کا ایک دن مقرر ہے. تو یہ سب چاندی کے حساب سے مقرر تھے اور پہلے سے اسی طرح چلے آ رہے تھے، تو لوگ ان کی تعین کرتے تھے. حج کی ابتدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ ذوالحج کی تعین کرتے تھے، ان مہینوں کو متعین کرتے تھے جن میں جنگ و جدال کو منع قرار دیا گیا، جس کو حرام مہینے کہتے ہیں. وہ تین بالکل ساتھ ساتھ ہیں اور ایک ان سے الگ ہے، یعنی رجب الگ ہے اور تین مہینے ساتھ ساتھ ہیں. تو ان مہینوں کو بھی لوگ اسی طریقے سے متعین کرتے رہتے تھے. قرآن نے حکم دیا کہ رمضان میں روزے رکھے جائیں گے، اور یہ کہا کہ یہ پورا کا پورا مہینہ ہے جو روزوں کا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اگر آپ سورہ بقرہ میں ان کو دیکھیں تو وہ الفاظ یہ ہیں کہ جس کسی کو بھی یہ مہینہ ملے اس کو چاہیے فل یسم ہو کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. تو جب آپ کہتے ہیں پورے مہینے کے روزے رکھے، تو اس سے لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر رمضان یا رمضان کے سوا کوئی اور مہینہ بھی 29 کا ہو گیا، کیونکہ یہ تجربہ تو عام تھا کہ 29 کا بھی مہینہ ہوتا تھا اور 30 کا بھی ہوتا تھا، تو کیا پورے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی 30 دن کے روزے رکھنے ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لوگوں کو متنبع کیا اور یہ فرمایا کہ الشہر 29، کہ مہینہ یعنی قمری مہینہ جو زیر بحث تھا وہ 30 ہی کا نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے اذا رأیتم الحلال فصوموا واذا رأیتم الحلال فافطروا، اس وجہ سے جس وقت چاند نظر آ جائے تو پھر تم اس پہ اصرار نہیں کرو گے کہ 30 دن پورے کیے جائیں،
لازمی پورے،
بلکہ 29 پر عید بھی ہو جائے گی، 29 پر رمضان بھی شروع ہو جائے گا. یہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو کہیں لوگ مذہبی جذبے میں اس بات پر اصرار نہ کریں کہ ہم تو 30 ہی روزے رکھیں گے تب پورے مہینے کے روزے ہوں گے. وہ کہیں مہینے کو 30 پر مطلق نہ کر دیں، یعنی یہ نہ خیال کر لیں کہ اس کا تو اطلاق ہر حال میں 30 دنوں کے اوپر ہوگا. اس غلط فہمی کو آپ نے رفع کیا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو روایات ہوتی ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ظاہر ہے کسی موقع پر کہی ہوگی، لوگوں کو توجہ دلائی ہوگی، تو کسی شخص نے جب اس بات کو بیان کیا تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ بیان نہیں کیا.
صحیح.
تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب بات یہاں شروع ہوئی تو وہ تو یہ تھی کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند دیکھو تو رمضان شروع کر لیا کرو، چاند دیکھو تو عید کر لیا کرو. اگر آپ پہلے جملے کو بولنے کے بعد یہ جملے بولیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی نا کہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے. وہ پہلا حصہ کسی نے حذف کر دیا، اگلا حصہ وہ روایت ہونا شروع ہو گیا. جب وہ روایت ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب تک آنکھ سے چاند نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک نہ رمضان شروع ہو سکتا ہے نہ عید کی جا سکتی ہے. تو غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی ہے. اللہ کے پیغمبر یہ بتانے کے لیے آتے ہی نہیں ہے کہ آپ نے مہینہ کیسے شروع کرنا ہے. ایک غلط فہمی تھی جو آپ نے رفع فرمائی. اس زمانے میں جو طریقے تھے وہی آپ نے اختیار کیے. یعنی اگر وہ یہ طریقہ تھا کہ لوگ چاند دیکھتے تھے، یہ بھی ٹھیک تھا، کسی نے آ کے اطلاع کر دی کہ چاند ہو گیا، اس کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. پھر لوگ اس بات پر بالکل غور نہیں کرتے کہ 30 میں کیا ہوتا ہے، چاند دیکھتے ہیں آپ. یعنی اگر مثال کے طور پر 29 کو چاند نہیں نظر آیا تو پھر اس کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ 30 کو بھی چاند دیکھیں گے تب ہم رمضان شروع کریں گے، پھر 31 کو دیکھیں گے، پھر 32 کو دیکھیں گے، پھر 33 کو دیکھیں گے. آپ 30 کو پھر چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر چاند دیکھنا ضروری ہے تو چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ وجہ یہ ہے کہ حساب نے یہ بتا رکھا ہوا ہے کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا.
صحیح.
تو حساب کیا ہے؟ سائنس کا علم. اگر سائنس کا علم آج آپ کو یہ بتا دے کہ 29 کا مہینہ ہو گیا ہے یا 30 کا مہینہ ہو گیا ہے، تو اگر آپ 30 کے معاملے میں سائنس کی بات مان رہے ہیں تو 29
کے معاملے میں کیوں نہیں مانتے؟
تو یہ بڑی سادہ حقیقتیں ہیں، لیکن وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ایک روایت تھی جس روایت کا ایک حصہ راویوں نے حذف کر دیا. آپ اگر مسلم شریف کو نکالیں جو حدیث کی کتاب ہے تو اس میں وہ دوسرا حصہ مل جاتا ہے، اور جب وہ مل جاتا ہے تو بات پوری ہو جاتی ہے.
صحیح.
اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ علماء نے اس پر فتوے دے دیے، اور اب ہمارے یہاں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ آپ جب تک چاند نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک نہ عید کر سکتے ہیں نہ رمضان شروع کر سکتے.
تو گاندھی صاحب اس میں کیا حرج ہے اگر جو کرسچن کیلنڈر ہے یا جس کو ہم دوسرا کیلنڈر کہتے ہیں شمسی کیلنڈر، اس کو اگر ہم نے اندازن متعین کر دیا ہے، ہم نے مارچ اپریل مئی کو طے کر دیا ہے کون سا 30 کا مہینہ ہے کون سا 31 کا مہینہ ہے، تو سائنٹیفک طریقے سے، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سائنسی علم ہے، تو ہم ایک دفعہ اسلامک کیلنڈر کو ونس اینڈ فار آل بنا نہیں سکتے؟
یقین بنا سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے علم ترقی کرتا ہے، آپ نے کبھی اگر روایات دیکھی ہوں تو حضرت عمر کے زمانے میں جمعے کی نماز یا عام نمازوں کا وقت متعین کرنے کے لیے مسجد نبوی کی ایک چھوٹی سی دیوار کے اوپر ٹاٹ کا ایک بوریا ڈال دیا جاتا تھا.
صحیح.
اس کے سائے کے لحاظ سے لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ اب ہم نے ظہر پڑھنی ہے عصر پڑھنی ہے، کسی طرح متعین کریں گے نا. آپ دیکھیں پرانے زمانے میں ایک چھڑی گاڑ دیتے تھے تو سورج کے سائے کا تعین ہو جاتا تھا. اس کے بعد سائنس نے گھڑی ایجاد کی، اب آپ کے ہاتھ پر آ گئی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون آدمی ہے جو روزہ کھولنے کے لیے باہر جا کر دیکھتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا.
بالکل.
میں ایک اپنے عزیز کے یہاں مدعو تھا، تو میں نے گھڑی دیکھی، رمضان کا مہینہ تھا، تو میں نے روزہ کھول لیا، تو ایک ہنگام برپا ہو گیا کہ ابھی تو اذان نہیں ہوئی. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی اس کے ہاتھ پر بھی گھڑی بندھی ہوئی ہے، اس نے اسی کو دیکھ کر اذان دینی ہے، اور آپ کے شاید علم میں نہیں ہے کہ وہ روزہ کھولنے کے بعد اذان دیتے ہیں.
صحیح.
تو اس وجہ سے وقت کے لحاظ سے روزہ ہوتا ہے، اذان کے لحاظ سے روزہ نہیں ہوتا. تو اگر سائنس نے آپ کے ہاتھ پر گھڑی باندھ دی ہے اور اب آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے، یعنی ابھی مجھے اگر نماز پڑھنی ہے تو میں اٹھوں گا، وقت ہو گیا میں نماز پڑھ لوں گا، میں باہر جا کر سورج تو نہیں دیکھتا. اچھا اب آپ سحری کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ تاروں کو دیکھتے ہیں. میں نے خود دیہات میں دیکھا ہے، ہماری مائیں تارے دیکھ کر سحری کا اہتمام کرتی تھیں، اس لیے کہ اس وقت گھڑیاں اس طرح نہیں تھیں. لیکن آج ہر شخص کے ہاتھ پر گھڑی بندھی ہے اور آپ بہت اطمینان کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اگر گھڑی آپ کی نمازوں کو متعین کر سکتی ہے، گھڑی آپ کے سحر و افطار کو متعین کر سکتی ہے، تو یہ سائنسی ایجاد آپ نے اختیار کر لی ہے، وہاں بھی اختیار کر لی ہے.
اور اگر اختیار
یعنی
کر
زمانہ
لیا تو
تبدیل
پھر
ہو
اس کا
گیا،
استعمال بھی کریں.
سائنسدان اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو اب 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں، چاند کی پیدائش کے لحاظ سے متعین طور پر بتا سکتے ہیں کہ کب مہینے 29 کے ہوں گے، کب 30 کے ہوں گے. اگر آپ اس پر بھی اصرار کریں کہ دنیا کے اندر جو مختلف زون بنتے ہیں طلوع و غروب کے، ان کے لحاظ سے بنا دیے جائیں، وہ بھی بنا کے دے سکتے ہیں. اگر آپ کسی ایک علاقے کو مرکز بنا کر پوری دنیا میں عید یا رمضان شروع کرنا چاہیں تو اس کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں. تو یہ اب سائنسی علم ہے، اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں مذہبی لوگ مداخلت کریں. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مہینہ شروع کرنے کا طریقہ بتایا جائے. مہینہ جیسے بھی شروع ہوگا، رمضان کے مہینے کے ہم روزے رکھنے ہیں، مہینہ جیسے بھی شروع ہوگا ہمیں 8 ذوالحج کو منا میں جانا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو متعین کر دی گئی ہیں، البتہ ان کے لیے جو سائنسی علم ہے وہی ہر زمانے میں آپ کی مدد کرے گا. میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس وقت بھی لوگ جانتے تھے، بدو بھی جانتے تھے کہ یہ مہینہ 30 سے آگے نہیں جا سکتا. اس وجہ سے اپنے اس علم کی بنیاد پر 30 تاریخ کو کوئی بھی چاند نہیں دیکھتا تھا. اگر آج کے علم نے مجھے اس قابل کر دیا ہے کہ 29 پر بھی مجھے چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نہیں دیکھوں گا.
تو اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے نا اگر اتنا علم حاصل
ہے. آپ نہیں اٹھائیں گے تو آپ دنیا میں مزے کا بن کے رہ جائیں گے، اور کیا ہوگا.
بالکل صحیح.
یعنی اگر آج بھی آپ اس بات پہ اصرار کریں گے کہ اپنی آواز پہنچانے کے لیے آپ لاؤڈ اسپیکر نہیں لگائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، لیکن بہرحال ایک خدا کی ایجاد موجود ہے. آج بھی آپ طے کر لیں گے کہ آپ کو یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں یہ نہیں اختیار کرنے، تو ٹھیک ہے، پرانے طریقے کے مطابق ایک جھول اپنے کندھے پر ڈال لیجیے اور تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں تک جا کے پہنچیے، ان کے دروازوں پر چلے جائیے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، یعنی اس نے انسان کو یہ علم دیا اور اس علم کے نتائج ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں.
بالکل صحیح. آڈینس میں سے ہم کوسچن لیں گے. گاندھی صاحب جی، آپ سوال کیجیے، اپنا تعارف کرائیے گا.
گاندھی صاحب، رضوان نام ہے میرا. سوال یہ ہے کہ مطلب رؤیت ہلال کے لیے کتنے آدمیوں کی شرط لازم ہے کہ ان کی گواہی جو ہے وہ ضروری ہے؟
میں تو یہ عرض کر چکا کہ کسی آدمی کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے. سائنسدانوں کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ آپ ہمیں بتا دیں کب عید کرنی ہے، کب رمضان ہے. لیکن اگر آپ گواہی پر اصراری کر رہے ہیں تو گواہی کا معاملہ بھی کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے. یعنی دنیا بھر میں عدالتیں فیصلے کرتی ہیں اور وہ طے کرتی ہیں کہ کب کس چیز کو قبول کرنا ہے. وہاں پر بھی اگر کسی آدمی کو گواہی کا انالیسس کرنا ہے یا کسی گواہ پر جرا کرنی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی عالم سے زیادہ کسی جج کی ضرورت ہونی چاہیے، کسی اچھے وکیل کو بٹھا دیجیے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ مذہبی علم سے متعلق نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاں عام طور پر ایک آدمی کو اگر آپ قتل کی سزا دینا چاہتے ہیں تو اس پر بھی دو آدمی کو گواہی تو مان ہی لیتے ہیں نا. یہاں تو صرف عید کرنی ہے، رمضان عید پتا کرنی ہے، تو میرے نزدیک تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تاہم کوئی آدمی اصرار کرے تو جس طریقے سے ہم باقی فیصلے کرتے ہیں اسی طرح کریں گے. مذہب نے آپ کو اس کا پابند نہیں کیا کہ ایک آدمی کی گواہی کو قبول کیجیے، دو آدمیوں کی گواہی کو قبول کیجیے. مذہب میں صرف بدکاری ہے جس کے بارے میں گواہی کا نصاب طے کیا گیا ہے، باقی کسی چیز کے معاملے میں آپ کو پابند نہیں کیا. اور اس کی وجہ ہے کیوں مذہب نے وہاں مداخلت کی ہے، وہ اگر زیر بحث ہو تو میں بتا سکتا ہوں. باقی تمام معاملات میں یہ قاضی پر، عدالت پر، معاشرے پر، علم پر، عقل پر چھوڑ دیا ہے. آج کے زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ ہماری انگلیوں کے نشانات بول رہے ہیں، ہماری آنکھ کی پتلی بول رہی ہے. کوئی اس سے پہلے اس کا اندازہ کر سکتا تھا؟ کیمرے نے بڑی شہادتیں ریکارڈ کرنا شروع کر دی ہیں. تو دنیا جیسے جیسے تبدیل ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے آپ کو دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ علم بھی خدا کا دیا ہوا علم ہے. اگر یہ ہمارے ذریعے سے عام نہیں ہو رہا، دوسروں کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے، تو باقی چیزوں کو استعمال کرنے میں تو آپ اصرار نہیں کرتے کہ میں بھی گدھے پر سوار ہو کر جاؤں گا. یعنی سارے لوگ اس وقت یا تو بحری جہاز میں سوار ہو کے جا رہے ہوتے ہیں، یا ہوائی جہاز میں سوار ہو کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نا. تو جب آپ ایجادات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی ایجادات ہیں، یہ بھی علم کی ترقی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اور شہادتوں پر اور آنکھ سے دیکھنے پر اصرار نہ کیجیے. تاہم اگر اصرار ہی ہو تو اسلام نے آپ کو اس کا پابند نہیں کیا کہ آپ کسی چیز کی شہادت کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے. وہ طریقے دنیا میں ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کے لحاظ سے فیصلہ کر لیں.
گفتگو کا سلسلہ ناظرین ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر غامدی کے ساتھ میں ہم ہیں آپ کے سامنے، اور آج ہم رؤیت ہلال کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کس کا کام ہے، ماہرین کا یا پھر علماء کا. غامدی صاحب یہ بتائیے کہ آپ گورنمنٹ کی بہت بات کرتے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ کو فالو کرنا، اپنے خلیفہ کو فالو کرنا، اپنے سسٹم کو، قانون کی پیروی کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے. اگر اس معاملے میں ہم دیکھیں تو رؤیت ہلال کمیٹی ایک طرح سے گورنمنٹ کی ریپرزینٹیٹو ہوتی ہے. ایک دفعہ جب وہ اعلان کر دیتی ہے اس چیز کا کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو 300 صوبے عید منا رہے ہیں اور ایک نہیں منا رہا، یا 2 منا رہے ہیں ایک نہیں منا رہا. اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی لحاظ سے اس طرح غلط ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟
اس میں وہی چیز کار فرما ہے کہ ہم نے اپنی کبھی تربیت نہیں کی. یعنی ہم مذہب کا ذکر بہت کرتے ہیں، نام بھی بہت لیتے ہیں، لیکن مذہب نے جن چیزوں کو ہم کو پابند کیا ہوتا ہے اس میں پھر ہم انتخاب کرتے ہیں کون سی چیز پسندیدہ ہے، کون سی چیز پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیے نا، میں کئی برس سے یہ کہہ رہا ہوں، میڈیا پر بھی کہہ رہا ہوں، لکھ پر بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلامی قانون کی روح سے جامع مسجد ریاست کے کنٹرول میں ہوتی ہے.
ٹھیک،
اس بات کو سب مانتے ہیں. یعنی آپ حنفی فقہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جمعے کے لیے سلطان کا ہونا ضروری ہے. یہ میں یا آپ جمعے کا اہتمام نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات چونکہ ہمارے بر صغیر میں علماء کے اقتدار کے خلاف پڑتی ہے، اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ مذہب کا حکم ہے، حکمرانوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اسلام کا نفاذ کریں، لیکن یہ اسلام جو ہماری ذات سے متعلق ہے اس کو ہم عام طور پر بیان نہیں کرتے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ جو اجتماعی زندگی سے متعلق، یعنی ایک تو انفرادی ہے نا معاملہ، مجھے گھر میں نوافل پڑھنے ہیں، جو میری رائے ہے اس کے مطابق میں پڑھوں گا، لیکن وہ معاملات جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے ان میں ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ آپ ہر حال میں نظم اجتماعی کے ساتھ رہیں گے.
صحیح.
یعنی جب اجتماعی فیصلے کر لیے جائیں گے تو اختلاف کے باوجود مجھے اس کی پابندی کرنی. یہ تعلیم خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، لیکن یہ تعلیم بھی ہمیں یاد نہیں رہتی. ہمارے ملک میں، میں تو یہ پہلے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ معاملات آپ سپرد کیجئے سائنسدانوں کے، ان سے کہیے کہ وہ یہ کام انجام دیں اور ہمیں کیلنڈر بنا کے دے دیں، اور ساری دنیا میں مسلمان اطمینان کے ساتھ عید بھی منائیں اور اطمینان کے ساتھ روزے بھی رکھیں. لیکن جو کچھ بھی حالات تھے ان میں حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، علماء کرام اس بات کو آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے ایک رؤیت ہلال کمیٹی بنا دی. اب جب آپ نے بنا دی ہے تو یہ ریاست کے تحت بنائی گئی ہے، یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی نمائندگی کرتی ہے. یہ غلط یا صحیح جو فیصلہ کر دے، دینی لحاظ سے میں اور آپ پابند ہیں کہ اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. ہم اس پر تنقید کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس فیصلے سے اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے عدالت میں میرا اور آپ کا مقدمہ پیش آ گیا ہے، یہ ممکن ہے کہ مجھے پورا یقین ہو کہ عدالت نے غلط فیصلہ کیا. اپنے معاملے میں تو انسان جانتا ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کو مانا جائے گا، اس پر تنقید کا حق آپ کو حاصل ہے. تو یہ لوگ جتنے بھی ہیں، یہ اگر یہ کرتے کہ عید بالکل ٹھیک رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق پڑھتے پڑھاتے، عید کا اجتماع منعقد کرتے، عید کی چھٹی کرتے، اور اس کے بعد یہ کہتے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، تو یہ دین و شریعت کی روح سے صحیح رویہ ہوتا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، تو آپ اصل میں انارکی پیدا کر رہے ہیں، آپ نظم اجتماعی کو چیلنج کر رہے ہیں. اس کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو دینی اور مذہبی رویہ بنا رکھا ہو.
ہم لوگ آڈینس کی طرح ایک دفعہ دوبارہ جائیں گے. جی سوال کیجیے.
جی میرا نام طاہرہ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک ہی ملک میں مختلف دنوں میں اگر رمضان کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟
جی جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، اس نے ان معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیا. ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے ایسے حالات تھے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ دیہات تک میں الگ الگ عیدیں ہو جاتی تھیں، اس لیے کہ مواصلات کے ذرائع ایسے نہیں تھے، اطلاعات اس طریقے سے نہیں پہنچتی تھی. لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس وقت تو یہ معلوم ہے، یعنی یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے اور پوری دنیا کو چند سیکنڈ کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کیا واقعہ ہوا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ ایک ملک کے اندر اگر کوئی اور ذرائع نہیں ہیں تو عید الگ کر سکتے ہیں، آپ کو دین نے اس کا پابند نہیں کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے ہم کو عقل تو دی ہے. یعنی چیزوں کو دیکھنے کا سلیقہ تو دیا ہے، صورتحال میں کیا تبدیلی ہو گئی وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. عید اور رمضان کے معاملے میں ایک اور پہلو کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک عبادت سے بھی ہے اور دوسری جانب یہ ہمارا ایک معاشرتی معاملہ بھی ہے. یعنی آپ نے عید پر کسی کے پاس جانا ہے، لوگوں نے چھٹی کرنی ہے، اگر کوئی لوگ شہر میں کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اہل و عیال کے پاس جانا ہے، گھر والوں کے پاس جانا ہے، تو اگر آپ اس سارے معاملے کو منظم نہیں ہونے دیں گے تو بڑی پیچیدگی لوگوں کے لیے پیدا ہو جائے گی. یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ آپ اپنی بہن کے یہاں گئے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ عید منا رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ خاص طور پر جو بیرون ملک لوگ رہتے ہیں آپ ان کے پاس جائیے اور پوچھیے، اس لیے کہ وہ ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں ہمارے طریقے پر تو کوئی رویت حلال کی روٹی بھی نہیں بنی ہوئی ہوتی. وہاں اگر یہ انتشار باقی رہتا ہے تو ایک ہی جگہ پر لوگوں کے لیے چھٹی حاصل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہم کو پابند کرتا ہے اس چیز کا؟ اگر وہ پابند نہیں کرتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ علم اور عقل کی روشنی میں فیصلے کریں، تو ہم سائنسی علم کو استعمال میں لا کر کیوں یہ فیصلہ نہیں کرتے؟ یعنی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے.
گاندھی صاحب، اموی اور عباسی دور میں جب بہت وسیع سلطنت تھی مسلمانوں کی، اس دور میں کس طرح یہ سلسلے مینج ہوتے تھے؟ چاند کا تعین کس طرح ہوتا تھا؟ کون اعلان کرتا تھا کہ جی عید ہو گئی ہے یا چاند نظر آ گیا ہے؟ کیا سلسلہ فالو ہوتا تھا؟
ہمارے یہاں تو روایت ہمیشہ یہی تھی کہ یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. یعنی یہ چیز تو بر صغیر میں پیدا ہوئی ہے، یہ معاملہ کبھی علماء کے پاس نہیں رہا، ریاست اس کا اعلان کر دے گی. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے جو جلیل القدر فقیہ ہیں امام ابو حنیفہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری اسلامی سلطنت میں اگر اطلاع ہم پہنچائی جا سکے تو ایک جگہ کی رویت کے مطابق عید ہو سکتی. یہ اس زمانے میں وہ کہہ رہے تھے. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو مکے میں چاند نظر آ گیا ہے یا بغداد میں چاند نظر آ گیا ہے اور آپ اطلاع کر سکتے ہیں اس کی باقی سلطنت میں، تو اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ وہاں نظر آیا یا نہیں آیا. یہاں نظر آنے کے نتیجے میں پوری اسلامی سلطنت میں یا مسلمانوں کی پوری ریاست میں، اس زمانے میں مسلمانوں کی ریاست کوئی ایک ملک تک تو محدود نہیں تھی، یعنی مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان ممالک تھے، تو سب جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن عید کی جا سکتی ہے. اس چیز کو بھی ہم فراموش کر بیٹھے ہیں.
بالکل.
ایک پاکستان جو بہت چھوٹا سا ایک ملک ہے اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں، یعنی بنو امیہ کی سلطنت یا بنو عباس کی سلطنت یا عثمانیوں کی سلطنت، وہ تو عظیم سلطنت
بہت وسیع تھی،
ان کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی ریاست. بالکل. ہے اس کے اندر آپ چند صوبوں کو اس پہ آمادہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصلاً اور مزاج کے لحاظ سے انارکسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. آسانی کے ساتھ ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں ایک نظم کے تحت رہنا ہے اور اس کے احکام کو ماننا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ بات ٹھیک ہے یا غلط. جب آپ نے ایک نظم بنا دیا ہے، خواہ وہ عدالت کا ہے، خواہ وہ کوئی رویت حلال کمیٹی ہے، کوئی نظم بھی بنا دیا ہے، آپ اس کی پابندی کرتے ہوئے اختلاف کا حق رکھتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر کے اختلاف کا حق نہیں رکھتے. اس اصول کو اجتماعی زندگی میں اگر آپ نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد یہ جنگل ہے، یعنی پھر یہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے. انسانوں کے معاشرے میں صدیوں کے تجربے سے یہ چیز متعین کر لی گئی ہے کہ جو اجتماعی نظم ہوگا، اس میں جو قانون بنا دیا جائے گا، جو ادارے بنا دیے جائیں گے، ہم ان قوانین کی، ان اداروں کے احکام کی پابندی کریں گے. اگر اس میں کوئی غلطی دیکھیں گے تو اس پہ تنقید کریں گے. جمہوری کلچر بھی ہم کو تنقید کا حق دیتا ہے، خلاف ورزی کا حق نہیں دیتا. اکثریت نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اس فیصلے کو ہم مان رہے ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے ملک میں انتخابات ہوئے، اس میں بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کو جو فیصلہ عوام نے دیا ہے اس سے اختلاف ہوگا. بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دیا ہو، لیکن کیا اس کے بعد ملک کے نظام کو نہیں چلنے دیا جائے گا؟ جن لوگوں کو اکثریت کی تائید حاصل ہے وہ نظم و نسق چلائیں گے، ان کے احکام مانے جائیں گے، ان کے تحت تمام معاملات انجام پائیں گے. ان سے اختلاف کا حق مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. یہی اصول تمام ان معاملات میں اختیار کیا جائے گا جن میں اجتماعی نظم. عید کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ عید میں تو کسی عالم کے لیے عید پڑھانے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. اسلامی قانون کی روح سے تو یہ مسلمانوں کے حکمران کو چاہیے کہ وہ آئے عیدگاہ میں آ کے خطبہ دے، نماز پڑھائے. یہی صورتحال ہر شہر میں ہونی چاہیے.
بالکل.
تو یہ چیز بھی قبول آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جائے کہ ریاست نے ایک نظم بنایا ہے تو آپ اس نظم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میرے نزدیک رویت حلال کمیٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی شرعی لحاظ سے بالکل غلط ہے. ہر حال میں آپ کو اس کے فیصلے کی پابندی کرنی.
ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. کچھ کوسچنز آڈینس سے لیں گے، کچھ میرے پاس ہیں گاندھی صاحب کے لیے، لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. رویت حلال کا معاملہ آج ہم گاندھی صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہر دفعہ پیدا ہوتا ہے، کسی صوبے میں عید ہوتی ہے، کسی صوبے میں نہیں ہوتی. اسی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے حاضرین سے میں ایک سوال لوں گی. جی،
السلام علیکم، میرا نام وسیم الحق ہے.
وعلیکم السلام.
ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ کیلنڈر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم 29 دن میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم روزہ جو ہے وہ اپنے مکمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کیلنڈر مکمل ہوتا ہے 30 دن ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں اتنا چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس میں تمام چیزیں جو نا ہمیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ان یو اے ای یا گلف کنٹریز میں جب ہوتے ہیں تو ہم 30 روزے اپنے مکمل کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو وہاں ہمارے اوپر وہ ایک روزہ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک دن کا گیپ ہوتا ہے وہاں پر. تو اس صورت میں آپ کیسے کہتے ہیں کہ اگر کیلنڈر مکمل ہو جاتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ تو عید منا لینی چاہیے، لیکن ہم عید نہیں مناتے، ہم پاکستان جانے کے بعد ایک روزہ اور رکھ رہے ہوتے ہیں.
یہاں ایک دوسرا اصول زیر بحث آ جاتا ہے، میں اس سے پہلے اس پر گفتگو کر چکا کہ جب ہم کوئی اجتماعی نظم قائم کر لیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اس کی پابندی کریں. یعنی ایک طرف آپ کے 30 روزے مکمل ہو گئے، دوسری جانب آپ ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں ابھی رمضان ہے، تو عید کوئی انفرادی معاملہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور عید کی نماز پڑھ لیں. آپ وہاں روزہ رکھیں گے، وہ روزہ آپ کا نفل روزہ ہو جائے گا. اسلام میں صرف یہی نہیں ہے کہ 30 رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ نفل روزے بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اگر آپ اپنی طرف سے کوئی روزہ رکھتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. تو وہ ایک روزہ آپ وہاں رکھیں گے تاکہ وہاں کے نظم کی خلاف ورزی نہ ہو، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ عید کریں گے. ہاں وہ ایک دن بعد ہو رہی ہے، ہاں دو دن بعد ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. میں مسجد میں چلا گیا ہوں، وہاں پہ جماعت شروع ہو گئی ہے، پھر مجھے اسی میں شریک ہونا ہے، میں وہاں پہ اپنا انفرادی جھنڈا الگ سے نہیں بلند کر سکتا. تو یہ معاملہ ایک بالکل دوسرے اصول پر مبنی ہے کہ جب آپ ایک ملک کے اندر، اسی طرح مثال کے طور پر دیکھیے، آپ نے 28 روزے رکھے، 29 بھی نہیں ہے، اور آپ اپنے ملک چلے گئے اور وہاں 29 پر عید ہو گئی، یعنی تو ہو سکتا ہے نا، تو آپ عید کریں گے اور جو آپ کا ایک روزہ رہ گیا اس کو بعد میں پورا کریں گے. یعنی مسلمانوں کی عید میں ہم ہر حال میں شریک ہوں گے، وہ اگر روزہ رکھے ہوئے تو ان کے ساتھ شریک ہوں گے. اس اصول کو بہت اچھی طرح گرہ میں باندھ لینی چاہیے کہ جن چیزوں کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہے ان میں ہم آزاد ہیں، اپنی رائے کے مطابق جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں عمل کریں. جن چیزوں کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے وہاں مسلمانوں کے نظم کی پابندی ضروری ہوگی، تو ایک دوسرا اصول پریویل کر جائے گا.
مجھے ایکچولی کلیئر کرنی تھی کہ اگر آپ دیکھیں تو دور جو ہے وہ کافی اسٹینڈرڈائزیشن کا چلا گیا ہے اور ہر جگہ جو ہے اسٹینڈرڈائزیشن کو فالو کیا جاتا ہے، تو اگر ہم تمام اسلامک اور نان مسلم جو کنٹریز ہیں مل کر کے ایک ایسا کوئی طریقہ بنا دیں کہ جس میں ایٹ لیسٹ اگر ہم سعودی عرب کو ہی فالو کر لیں یا ان کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ کوئی ایک پراپر جو ہے وہ پورے ورلڈ وائڈ کوئی ایسا ایک گروپ بنا دیں ہم، جہاں پہ یہ ایگری کر لیں کہ اس کو ایک جگہ سے جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے اور تمام اس کو فالو کریں، تو میرے خیال میں جو ہے وہ یہ جتنی بھی تفریق ہیں وہ تفاریق کو جو ہے ہم دور کر سکیں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
میرے نزدیک اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں، میں تو بتا چکا آپ کو کہ اس زمانے میں، یعنی آج کا دور تو بہت غیر معمولی ہے، اطلاعات پہنچ جاتی ہیں، آپ چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ عید ہو گئی ہے یا رمضان شروع ہو گیا ہے. اس زمانے میں جب اس کے امکانات نہیں تھے، جب ایک جگہ کی اطلاع دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے تھے، یعنی چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا تھا کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. اس وقت مسلمانوں کا ایک جلیل القدر امام یہ فتویٰ دے رہا تھا کہ ایک جگہ چاند نظر آ جائے تو پوری مسلمانوں کی سلطنت میں آپ عید بھی کر سکتے ہیں، رمضان بھی شروع کر سکتے ہیں. تو آج کیوں نہیں؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے گا یا عید کا موقع ہوگا، ہم اس کی پیروی کر لیں گے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. کیلنڈر بنا دیا جائے، سائنسدان متعین کر دیں، اس کے لحاظ سے پوری دنیا میں عید کر لی جائے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں اصل فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ کسی عالم کو نہیں کرنا، اصل فیصلہ ماہرین فلکیات کو کرنا ہے. یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف زون بنانے موضوع ہوں گے علم کے لحاظ سے، تو وہ بنا لیجئے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کو مرکز بنا کے آپ ساری دنیا میں عید کر سکتے ہیں، یقیناً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو کر لیجئے. اسلام ان چیزوں کے اندر کسی قسم کے تردد اور اضطراب میں نہیں پڑتا، وہ یہ چاہتا ہے آپ عید کریں مل کر، وہ یہ چاہتا ہے آپ روزے رکھیں مل کر، آپ رمضان کی تربیت گاہ سے گزرے، اس کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا گیا، دن مقرر کر دیے گئے ہیں، آپ اس کے لحاظ سے یہ کر لیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ کسی موقع کے اوپر آنکھ سے چاند دیکھنے کے معاملے میں بھی غلطی لگ جائے؟ دوبارہ ہوتا ہے نا، یعنی بادل ہے، مطلع صاف نہیں ہے، غلطی ہو گئی فرض کیجئے، تو جب وہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی آخر دن اوپر نیچے ہوتے ہوں گے نا. ممکن ہے چاند طلوع کر گیا ہو لیکن افق پر بادل رہے ہوں اور آپ نہ دیکھ سکے ہوں، تو آپ اس کے لحاظ سے عید کو بھی آگے بڑھائیں گے یا رمضان کو بھی آگے بڑھائیں گے، ایسا ہوگا نا. تو اگر وہاں آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ سائنسی علم میں بھی کسی وقت 1% آدھ فیصد غلطی لگ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
غامدی صاحب ایک کوئسچن اور لے لیتے ہیں ہم آڈینس میں سے. جی
جی غامدی صاحب, میرا نام سلمان فیض ہے. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک رویت حلال کمیٹی ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رویت حلال کمیٹی جو ہے وہ یہ اعلان کر دے کہ جی ہم جو ہے وہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا, اور ایک حصے میں کچھ افراد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاند نظر آ رہا ہے, تو کیا رویت حلال کمیٹی اس کا فیصلہ مان لے گی, یا اگر وہ اعلان کرتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آیا تو بھی 30 روزے ہی جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے؟
اور یہ فیصلہ رویت حلال کمیٹی کو کرنا ہے, یعنی اگر آپ کو چاند نظر آ گیا تو آپ اطلاع دیجیے ان کو, وہ آپ کی اطلاع کو قبول کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, وہ اس کو رد کر دیتے ہیں, انہیں کا فیصلہ مانا جائے گا. یعنی جب آپ نے ایک نظم بنا دیا ہے تو پھر آپ ان کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, آپ عدالت کے سامنے جا کے پیش کر دیجیے, آپ کے پاس کوئی شہادت ہے, آپ سپریم کورٹ کو بتا دیجیے. لیکن جب آپ نے ایک عدالت بنا دی ہے تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ وہ اس شہادت کو قبول کرے گی یا قبول نہیں کرے گی. یعنی یہ تنہا بات کافی نہیں ہے اجتماعی زندگی میں کہ میں نے چاند دیکھ لیا, میرے چاند دیکھنے کی کوئی اہمیت نہیں. میں نے اگر چاند دیکھ لیا تو مجھے یہ اطلاع اجتماعی نظم کو پہنچانی چاہیے, وہ میری اطلاع کو قبول کریں, میری اطلاع کو رد کریں, اس کا ان کو حق حاصل ہے. اگر انہوں نے غلطی کی ہے رد کرنے یا قبول کرنے میں تو مجھے تنقید کا حق حاصل ہے, لیکن ان کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا حق نہیں.
ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہا تھا اسی اس میں کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پولر ہمارے جو ریجنز ہیں جیسے ناروے ہے یا اس طرح کی کینیڈین کنٹریز ہیں, وہاں پہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سال کے 6-6 مہینے جو ہے وہ سورج جو ہے مطلب دن بہت بڑے ہوتے ہیں, راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں, بعض اوقات چاند نظر ہی نہیں آتا. تو ایسے علاقے میں اگر جو مسلمان رہ رہے ہیں تو وہ لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟
دین کا ایک مستقل اصول ہے کہ وہ جو حکم بھی دیتا ہے اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو آپ اجتہاد کرتے ہیں. اس اصول کو خود قرآن نے بیان کر دیا, اس کی مثالیں دے دی ہیں. یعنی آپ کے پاس پانی نہیں ہوتا, وضو پانی سے کیا جاتا ہے, پانی نہیں ہے تو فرمایا تیمم کر لیجیے. اسی طریقے سے آپ کو قصر نماز پڑھنی ہوتی ہے, آپ اگر راستہ چل رہے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے. یعنی ایسی کوئی صورت ہے جیسے جنگ میں بھی ہو جاتا تھا تو رجالن اور رکبانا, آپ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لیجیے, آپ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے نماز پڑھ لیجیے. تو جب آپ کے لیے کسی حکم پر عمل کرنے کی وہ صورت باقی نہ رہے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے تو آپ اجتہاد کرتے ہیں تاکہ حکم باقی رہے. تو وہاں کے لوگوں کے لیے بہت آسانی ہے, وہ قریبی علاقوں کے لحاظ سے اوقات مقرر کر سکتے ہیں, وہ سعودی عرب کے لحاظ سے, یعنی ظاہر ہے کہ وہ ہمارا مرکز ہے, اس کے لحاظ سے اوقات مقرر کر سکتے ہیں. وہ اپنے ہی علاقے میں اگر اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ ہم ایک تقسیم کر لیں گے جو تقسیم روزے کی روح کو, عید کی روح کو برقرار رکھے گی, وہ بھی کر سکتے ہیں. جہاں جہاں بھی ایسے مواقع ہوں, کل کو آپ چاند پر جا کر کوئی کالونی بنا لیں گے تو وہاں کیا کریں گے, وہاں تو زمین نظر آئے گی, چاند نہیں نظر آئے گا. تو اجتہاد کرنا ہوگا, اجتہاد خود دین کا ایک اصول ہے, کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس میں دنیا بھر کے تمام معاملات کو سمیٹ لیا جائے. اصول دیے جائیں گے, ان اصولوں کا آپ اطلاق کریں گے, ان کے لحاظ سے اجتہاد کریں گے.
لیکن گاندھی صاحب آپ بار بار یہی کہتے ہیں کہ دین آپ کو کچھ اصول دے دیتا ہے اور کچھ معاملات میں بالکل واضح احکام دے دیتا ہے اور اس کے بعد آپ پہ چھوڑتا ہے, آپ خود سوچیں سمجھیں زمانے اور وقت کے لحاظ سے چیزوں کا تعین کریں. یہ ہمارا مزاج کیوں بن گیا ہے؟ میں خاص طور پہ اپنی سوسائٹی کی بات کروں گی. ہم لوگ چاہتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کیا جائے, ہم نے اپنی مرضی کی آیات نکالنی ہے اور انہیں اپلائی کرنا ہے. اگر ہمیں آیات نہیں ملیں گی اور ہمیں اس کے لیے اجتہاد کرنا چاہیے تو ہم کوشش کریں گے ہم روایات گھڑ لیں یا روایات میں سے ایسے مطلب نکال لیں. یعنی ہمارا مزاج نہیں ہے اجتہاد کا.
اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ اپنے دینی علم کو بہتر کریں. یعنی ہمارے ہاں دینی علم دینے کا جو نظام ہے جس میں ہمارے علماء بنتے ہیں, جس میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے, اس کا آپ مطالعہ کریں, وہ بڑا ناقص نظام ہے. جب تک ہم اس میں بہتری نہیں پیدا کریں گے یہی ذہن بنتے رہیں گے, اور جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر اس میں کوئی نئی بات اتارنا آسان کام نہیں ہوگا. اگر آپ لوگوں کو اس طرح تربیت کریں گے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر بات کو سمجھیں, وہ قرآن و سنت کو اصل ماخذ مان کر دین کو اخذ کریں, وہ تعصبات سے نکل کر اس پہ غور کریں, وہ مسلمانوں کے جتنے امام ہیں ان سب کو اپنا امام سمجھیں, نہ کہ کسی ایک امام کی تقلید کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیں, وہ ان سب سے استفادہ کریں, وہ دور حاضر کے اہل علم سے بھی استفادہ کریں. اگر علوم میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے تو اس کو بھی دقت نظر کے ساتھ دیکھیں. اگر آپ یہ تربیت کریں گے اور تعلیمی زمانے میں کریں گے تو اس کا ظہور ان کی شخصیت میں ہوگا, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کے تعصبات کے ساتھ سر پھوڑتے رہیں گے اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ یہ ٹیمپرمنٹ لوگوں میں پیدا کریں کہ آپ اپنی عقل کا استعمال کریں, آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں تو آپ آئیں اس کو ڈسکس کریں, اور جس طرح آپ نے ایک حدیث کی بات کی کہ اس حدیث کا کچھ حصہ لوگوں تک پہنچا کچھ نہیں پہنچا, اور تھوڑے عرصے میں کچھ علماء نے ریسرچ کر کے جیسے بھی اس کا باقی حصہ لوگوں تک پہنچا دیا, لوگ پرانے علم کو ماننے کو تیار ہیں, لیٹسٹ ریسرچ کو ماننے کو تیار نہیں ہے.
اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ پہلے تحقیق کا ذوق لوگوں میں پیدا کریں. اگر وہ ذوق ہی آپ نے پیدا نہیں کیا تو پھر ان کے لیے تو یہ ایک حادثہ ہوگا. یہ میں نے ہی پہلی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ اس روایت کا یہ حصہ یہاں سے حذف ہو گیا ہے اور بتا دیا ہے کہ دیکھیے یہ مسلم شریف میں موجود ہے پورا کا پورا, آپ اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیے, روایت کا مدعا بالکل مختلف ہے. لیکن یہ کہ اس کو قبول کرنے کے لیے لوگ آسانی سے تیار نہیں ہوتے. اگر کسی زندہ قوم میں آپ اس طرح کی کوئی چیز پیش کریں تو لوگ اس کی تحسین کرتے ہیں, اس پر غور کرتے ہیں. اگر اس میں محقق سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں, لیکن تہذیب اور شائستگی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارا عالم فتوے کی زبان بولتا ہے, اس کے نزدیک کیونکہ اس کا جو اپنا دائرہ ہے اس سے باہر کہیں علم پایا ہی نہیں جاتا.
صحیح.
اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ علم کی بڑی دولت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اس ذہن کو ہمیں بدلنا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ایسے کرتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسے جلیل القدر اہل علم موجود ہیں کہ جو تحقیق کو پسند کرتے ہیں, خود بھی تحقیق کرتے ہیں, اور خدا ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے. یہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, یہ دانشوروں کی بھی ذمہ داری ہے, یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, اور یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات میں اپنی قوم کے مزاج کو بہتر کرے. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی قوم میں تحقیق کا مزاج نہیں پیدا کرتے آپ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا, میرے حاضرین کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اس حوالے سے مزید سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, gks@sama.tv. اس کے علاوہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں, ٹویٹر پر اور فیس بک پیج پر. ہم سے رابطے میں رہیے گا, ہمیں اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اللہ حافظ.